وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آتا ہے، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت خوبصورت انداز میں تبلیغ کی، یہ نہیں کہا او جاہل یا او مشرک، کیا کہا یا ابتی، پیار سے محبت سے، اور پھر براہ راست فتوی نہیں لگائے، سوال کیا تاکہ باپ اپنی عقل استعمال کرے کہ وہ کن کو پوچھ رہا ہے۔ تین دلائل دیے انہوں نے کہ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، وہ معبود کیسے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کئی خواتین کہتی ہیں میں اپنے پورے خاندان میں ایک ہی ہوں توحید پر، باقی سب تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ان کو تبلیغ تو کرنی ہے اس انداز سے، ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے، پیار محبت کے ساتھ سوال کیجئے تاکہ سوچیں۔ یہ نہیں کہا آپ جاہل ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں، کہا میرے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم آیا جو آپ تک نہیں پہنچا، میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور حق بات بتانا ضروری ہوتا ہے چاہے سامنے والد ہی کیوں نہ ہو۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ کیا زبردست لاجک دی، شیطان کی بات کیوں نہیں ماننی؟ کیونکہ وہ رحمان کی بات نہیں مانتا، وہ میرے دوست کا دشمن ہے۔ اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پکڑے، یا اللہ نہیں کہہ رہے رحمان کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت یاد دلا رہے ہیں، یوں آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام محبت بھری نصیحتیں کر رہے ہیں اور ریئیکشن کتنا سخت ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یاد رکھیے اختلاف رائے کے باوجود پیرنٹس کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی، دوسرے کی عزت احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن انسان حق کے مقابلے میں تشدد پہ اس وقت آتا ہے جب بصیرت میں اندھا ہو، اپنی اولاد کو سنسار کرنے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ ایک دلیل کے مقابلے میں وائلنس، دلیل کے مقابلے میں دھمکی آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ آزر نے نہ صرف قتل کی دھمکی دی بلکہ لمبے عرصے کے لیے دور ہو جانے کے لیے کہا، بس چھوڑ جاؤ مجھے، چلے جاؤ یہاں سے کہیں۔ قال السلام علیک، کیا اخلاق ابراہیم علیہ السلام کا، اتنی سخت باتوں کے جواب میں سلامتی کی بات کر رہے ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ کتنے ہمبل ہوں گے اپنے والد کے سامنے، سیکھنے کی چیز ہے یہاں کہ بڑوں سے اور والدین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان ہے، اور میں تمہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب باپ نے سنسار کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تو ان کا جواب انتقام پر نہیں احسان پر مبنی تھا۔ احسان، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیجئے کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ اس طرح بات کرے، نکل جاؤ اس گھر سے، اور نکال بھی دیں ورنہ مار ڈالوں گا، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ایک عام انسان تو غصے میں آ جائے گا، لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ سلام علیکم، میں آپ کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک اچھا سچا دائی جو ہوتا ہے نا، وہ مد مقابل کی طرف سے سخت جملوں کے باوجود بھی نرم انداز اختیار کرتا ہے۔ انہو کان بی حفیہ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پہ کتنا اعتماد تھا، میرا رب بڑا مہربان ہے، اکرام کرنے والا ہے، اور پھر جب گفتگو میں تشدد یا بد اخلاقی شروع ہو جائے تو باوقار طریقے سے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وَآتَزِلُكُمْ، پیسفل ڈس انگیجمنٹ، اور پھر یہ کہ صرف جسمانی دوری نہیں، نظریاتی دوری بھی۔ جب کوئی شخص عقیدے کی وجہ سے گھر چھوڑتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہجرت کر رہا ہوتا ہے۔ اب باپ کے کافر ہونے کے باوجود انہوں نے استغفار کا وعدہ کر لیا، بعد میں جب منع کیے گئے تو پھر چھوڑ دیا، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام عصا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اتنا ان کو رب کی ذات پہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب اس نے انہیں اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے چھوڑ دیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کو سچی اور بلند ناموری عطا کری. اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے. باپ نے نکال دیا تو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی. غلط ماحول کو جب انسان اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو برکت کے نئے دروازے کھلتے ہیں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ کا ماحول بہت ٹاکسک ہے اور آپ کے ایمان کو سخت کر رہا ہے تو پھر ضرور کوئی آلٹرنیٹ سوچیں. اور پھر یہ ہے کہ لیڈر یا باپ مضبوط کردار کا حامل ہو تو اس کے اثرات نسل در نسل آگے جاتے ہیں. وہ ایک رول ماڈل بن جاتا ہے سب کے لیے.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
واذكر في الكتاب موسى اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے. بے شک وہ چنا ہوا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا اور ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا. مخلص تھے وہ. مخلص وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے خود اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہو. چنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور پکار کے ان سے کلام کیا. دو اعزاز دیے، نادیناہ وقربناہ نجیہ. اور پھر نیک قربت یا نیک ساتھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اخاہ ہارون نبیہ، دنیا کی تاریخ میں کسی بھائی کے لیے سب سے بڑا تحفہ کہ اس کو نبی بنایا جائے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو میرے پاس ہے میرے بھائی کے پاس نہ ہو تاکہ میرا ہی پلہ بھاری رہے. کہتے ہیں اگر مجھے نبی بنایا گیا تو اس کو بھی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں. ٹیم ورک. واذکر فی الکتاب اسماعیل اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے. بے شک وہ وعدے کا بہت سچا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت پسندیدہ تھا. سبحان اللہ، کان عند ربی مرضیہ. کیا شان ہے ان لوگوں کی جن سے رب راضی ہے. عظیم شخصیت ہیں اسماعیل علیہ السلام. ان کی نمایاں صفت کیا ہے؟ صادق الوعد، وعدے کے پکے. اور پھر وہ وعدہ خاص طور پر جو انہوں نے اپنے والد سے کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، جب ان کے والد ان کو ذبح کرنے کے لیے گھر سے لے گئے. اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. بہت سے لوگ باہر کے لوگوں کی بہت فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت سے غافل ہوتے ہیں، ان کو دین نہیں سکھاتے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ اور ایک داعی کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر والوں کو حکم دینے کا مطلب سختی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک روٹین قائم کرنا، ایک ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر زبان کا پکا ہونا، وعدے کا پکا ہونا، یہ مومن کا اصل زیور ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بھی بہت سچے ہیں اور نبی ہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی سوچ، زبان اور عمل میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، جو اندر باہر سے ایک ہے، اور اس کی شخصیت میں اس نیکی کی وجہ سے ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی بات مانے بغیر رہ نہیں پاتے۔ انہیں بلند مقام دیا گیا، اس سے مادی اور روحانی دونوں طرح کی بلندیاں ہیں، یعنی اللہ نے انہیں علم، تقویٰ اور عزت کے بہت اونچے درجے پہ فائز کیا، اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ جو شخص بھی سچائی اور علم کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے مادی اور روحانی دونوں طرح کی بلندی عطا کرتا ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کا صدیق ہونا یہ پیغام دیتا ہے کہ علم کی بنیاد سچائی پہ ہونی چاہیے، اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے خلوص نہایت ضروری ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی، اور کچھ ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ یاد دیکھیے، ہدینا واجتبینا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے، اور یہاں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہیبت کے ساتھ اور محبت کی وجہ سے روتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ رونا کمزوری کی علامت نہیں، اور خاص طور پر ایموشنل کرائنگ کوئی بری چیز نہیں۔ جدید نفسیات اور میڈیکل سائنس کے مطابق اللہ کے خوف یا محبت میں رونا جو ہے، یہ سٹریس کو کم کرتا ہے، انسان کا کتھارسس کرتا ہے، جو انسان کو روحانی اور نفسیاتی طور پر تازہ دم کر دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کے بھی اگر انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا دل ہلتا ہی نہیں، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اس کا پھر علاج ہونا چاہیے۔ کیسی عظیم تھی وہ ہستیاں، لیکن کیا ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی یہی رستہ اختیار کیا؟ فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے، یعنی ان کی اولادوں میں سے، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو ان قریب وہ گمراہی کے انجام کو جا پہنچیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہ انبیاء کی عظیم وراثت کو ضائع کرنے والے لوگ تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ ان کا اصل جرم تھا۔ اصل میں نا، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہونا، تو وہ انسان پھر خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ ہائر پرپز نہیں اگر لائف میں، تو پھر فوری لذتیں، کھانے کی لذت، سونے کی لذت، کچھ اور جو ان کی ہابیز ہیں اس کی لذت، وہ لذتوں کے بیچ میں اس کی زندگی ہے، محنت کی عادت نہیں۔ اور نماز ضائع کرنا زندگی کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن ہاں، جو توبہ کر لیں، پلٹائیں، چینج کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اللہ نے رستہ کھلا رکھا ہے جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا۔ جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب انہ کان وعده مأتیا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات، اور وہاں ان کے لیے صبح اور شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ تقوی والے ہی جا سکتے ہیں، توبہ اور تقوی۔ اور جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں کوئی سٹریس نہیں ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، فضول اور منفی باتیں اور دل دکھانے والی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی ججمنٹل نہیں ہوگا، کانوں کو بھی سکون ملے گا اور دماغ کو بھی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، امن، تحفظ، مثبت توانائی، پازیٹو وائبس۔ مومن کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اور ارد گرد کا ماحول جنتیوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ تو جنت انسان کی کھوئی ہوئی وراثت ہے. نورسو ہم وارث بنا دیں گے, واپس آ جائیں گے اپنی جنت میں, لیکن اس کے لیے تقویٰ چاہیے. وما نتنزل الا بامر ربك, اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے, اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں. رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر جمے رہیے. کیا آپ اس کا کوئی اور ہم نام جانتے ہیں؟ کائنات کا ہر کام ایک خاص وقت اور تنظیم کے ساتھ چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں یا جبریل آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کا بھی ایک اسکیڈول تھا. تو ہمارے لیے بھی یہ کہ ہمیں بھی اپنے زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے, اس کے مطابق ٹائم بلاک کرنا چاہیے ان کے لیے. اور پھر یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر, جیسے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم خود سے نہیں اتر سکتے, تاخیر ڈیلے بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اللہ کا علم لامحدود ہے, انسان کے جو آگے فیوچر اور جو پیچھے ہے سب اس کو پتا ہے. ہمیں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا چاہیے. واستبر لعبادتی, اور کائنات کی ہر چیز کا منظم رہنا اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہ اگر انسان کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو یاد رکھیں آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سميا.
ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا, اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا, کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا. یعنی انسان کی محدود عقل کس طرح سوچتی ہے اور اللہ کی لامحدود قدرت اس کو پتہ ہی نہیں. یہ صرف انسان کی جہالت ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مشکل سمجھتا ہے. انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا تکبر پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر اطاعت آسان ہوتی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ, پس آپ کے رب کی قسم بے شک ہم انہیں اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے, پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے, پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں زیادہ سخت تھا, اپنی مرضیاں کرتا تھا, پھر ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم انہیں ان کے شیطانوں اور اکسانے والے ساتھیوں کو اکٹھا کر دیں گے جہنم میں. یہ انتہائی خوف اور مکمل بے بسی کی حالت ہوگی. اشد علی الرحمن اتیا, ہم ہر گروہ میں سے سب سے بڑے سرکش کو الگ کریں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان رکھا, کہ اللہ تعالیٰ تو اصلاً رحم فرمانے والا ہے, تم خود ہی وہ کام نہیں کرتے کہ جس سے رب کی رحمت آئے. اور ثم لنحن اعلم سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. وہ امن کو ملا واردہ کان اعلی ربی کا حتم مقدیہ, اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے. کس پہ وارد ہونے والے ہیں؟ پل سرات پہ. یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک حتمی فیصلہ ہے. پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہاں پل صراط اور اس ہولناک منظر کا ذکر ہے جہاں سے انسان کو گزرنا ہوگا. پل صراط جہنم کی پیٹھ پہ رکھا جائے گا, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہر انسان چاہے وہ مومن ہو کافر ہو اس پل پر سے گزرے گا. مومنین کے لیے یہ پل ان کے اعمال کی روشنی کے مطابق آسان ہو جائے گا. کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ تیز گھوڑوں کی طرح, کچھ اور سواریوں کی طرح, اور کچھ پیدل چل رہے ہوں گے, کچھ گھسٹ رہے ہوں گے, کچھ کے بس صرف انگوٹھے کی جگہ پر روشنی ہوگی باقی بجھ چکی ہوگی, اور اسی طرح کچھ کے دوسری انگلی پر. یہ سب کچھ ان کے اعمال کے مطابق ان کو دیا جائے گا. کچھ لوگ بجلی کی طرح, کچھ تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے, لیکن جو ظالم ہیں گناہگار ہیں وہ کٹ کے جہنم کے اندر جا گریں گے. ان میں سے جو مسلمان ہوں گے پھر وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکل آئیں گے. ظالم کی ساری سرکشی قیامت کے دن عاجزی میں بدل جائے گی, اور پل صراط پر ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق چلے گا. متقی قیامت کی سختیوں سے بچ جائے گا. یاد رکھیے پل صراط ایک فلٹر کی طرح ہے. فلٹر صاف پانی اور گندگی کو الگ الگ کرتا ہے نا, تو پل صراط بھی کائناتی فلٹر ہے. آج کے دن اللہ کی جنت ان سب سے پاک ہو جائے گی کہ جو ناپاک تھے, وہ نہیں آگے جا سکیں گے جب تک پاک نہ ہو جائیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون سا مقام میں بہتر اور مجلس میں خوب تر ہے, اور ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دی, وہ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں کہیں بہتر تھیں. یہ مادہ پرست انسانوں کا مغالطہ ہے کہ یہ آیت اس فیلسی کو بے نقاب کر رہی ہے, مغالطے کو. ان کا کہنا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں غریب اور کمزور نہ رکھتا. دیکھو ہمارے گھر بڑے ہیں, ہماری محفلیں شاندار ہیں, ہمارا رہن سہن اتنا اچھا ہے, جبکہ تم مجلس کے ادنا یا حقیر کونے میں بیٹھے ہوتے ہو. تو بات یہ کہ انسان جب حق کے پاس موجود اخلاقی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی مادی قوتوں کو جو اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں ان کو دلیل بنا لیتا ہے. وہ ہونے کی بجائے کہ ہم ایسے ہیں رکھنے کہ ہمارے پاس یہ ہے اس پر فخر کرتے ہیں. اور کسی بھی بظاہر کامیاب انسان کے کامیاب ہونے کے لیے یہ دلیل نہیں کہ وہ حق پر بھی ہے. کسی کی بھی کامیابی دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہو, کم تری کا شکار بھی نہ کرو، اوہ میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، ہائے میں بیچاری، نہ، یہ زیب نہیں دیتا قرآن کے طالب علم کو. اور اللہ کے ہاں وہ مجلس بہترین ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، چاہے ٹاٹ پر ہی کیوں نہ بیٹھنا ہو، اور وہ مجلس جہاں عیش و عشرت تو خوب ہو لیکن اللہ سے غفلت ہو رہی ہو، وہ اس کے لیے بدترین ہے. قل من کان فی الضلالتی فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من ہو شر مکانا و اضعف جندا. کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہو تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے، گمراہ لوگوں کو رحمان ڈھیل دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ اسے دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت، تو یہ جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج جو ہے ڈھیل دینا وہ واضح ہو رہا ہے. انسان اگر ریسورسز بھی خوب رکھتا ہے لیکن غلط رستے پہ چل رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی دنیاوی خوشحالی جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہوتی، کوئی معیار نہیں ہوتی.
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم انی عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.